الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ مضامین میں آپ حضرات بد نظری سے متعلق مضامین سماعت فرما رہے ہیں. آج ارادہ ہے کہ اس موضوع کی تکمیل کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم نعمت آنکھوں کی شکل میں جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں یہ وہ عظیم دولت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے یہ پورا جہاں ہمارے لیے روشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں جو ہمیں دی ہیں تو اپنی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اپنے اس پورے مشاہدات کے لیے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے کہ تم ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو تاکہ تمہیں ہماری معرفت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی بھی زیادہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جتنا ان کی قدرت کی نشانیوں میں انسان نظر کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی محبت اور معرفت بڑھتی ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس نگاہ کے چلانے کے لیے، اس کے استعمال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اصول بتا دیے، قواعد اور ضوابط بتا دیے کہ ان نگاہوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے. مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کے لیے اللہ پاک نے یکساں اصول بیان فرمائے کہ کوئی بھی کسی اجنبی کی طرف، غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. جو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ پاک نتیجے میں اس کی پوری عزت اور آبرو کی حفاظت اس کو نصیب فرمائیں گے. پاک دامنی انسان کو نصیب ہوگی، عفت اس کو ملے گی. جس کسی نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی تو مرحلہ وار وہ اتنے گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا ہے کہ جو اس کا مصداق بن جاتا ہے. ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. اچھے خاصے صاف ستھری زندگی بسر کرنے والے، جب گناہوں کی لت ان کو پڑ جاتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. پھر دوبارہ پلٹ کر اچھائی کی توفیق ان کو نصیب نہیں ہوتی. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان ہونے کے بعد جو لوگ بھی شادی کی استطاعت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، ان کو حکم دیا کہ جلد از جلد شادی کر لو، تاکہ اس شادی کے ذریعے بہت سارے گناہوں کے دروازے جو بند ہوتے ہیں وہ تم پر بند ہو جائیں. اور وہ حدیث مبارک آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس کسی نے شادی کر لی اس کا آدھا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا. فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اب باقی ماندہ آدھے ایمان کے اندر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اس کا کامل مکمل ایمان محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ یہ خواتین، ان کو شیطان اپنا جال اور رسیاں بنا کر مومنوں کو، مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور پھر آپ نے وضاحت فرما دی تھی کہ لِأَنَّهُ يَصْطَادُ بِهِنَّ الرِّجَالِ وَيَجْعَلُهُنَّ أَسْبَابًا لِإِغْوَائِهِمْ، کہ یہ ان عورتوں کے ذریعے مردوں کو اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، اور پھر ان کو بہکاتا ہے، کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. اور پھر اس نگاہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بشارت دی ہے وہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، فرمایا کہ نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے. من ترکہ مخافتی، جس کسی نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے نگاہ کو ناجائز استعمال کرنے سے روک لیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا پختہ اور قوی ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس کی مٹھاس، جس کی لذت اور جس کی حلاوت انسان اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، جب انسان ان کو سنتا ہے، عمل کی نیت سے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو پھر بہت سارے فتنوں اور فساد سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کو لاپرواہی سے سن کے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دے، تو پھر بہت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہی چیز بسا اوقات انسان کے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ اچھے خاصے انسان، اعمال کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، وہ جب اس فتنے میں مبتلا ہوئے تو وہ بہت دور جا نکلے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، نویں پارے کے اندر نصف کے قریب، جس کے پس منظر میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک نے آپ کو فرعون کے اور فرعون کے جو لشکر تھے ان سے جب آپ کو نجات عطا فرمائی، مصر فتح ہو گیا اور دریا عبور کر کے آپ پرامن ہو گئے، اور جو آپ کا دشمن تھا ماں اپنے لشکر کے وہ غرقاب ہو گیا۔ تو اب جب یہ بنی اسرائیل پرسکون ہو چکے، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ آپ قوم جبارین کے ساتھ جہاد کیجیے۔ اس جہاد کا جب حکم مل گیا، قوم جبارین کو بھی اطلاع ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا ہے، اب وہ ہماری طرف رخ کریں گے، تو اس وقت انہوں نے، اس زمانے کا ایک بہت ہی بڑا عالم تھا اور بہت ہی بڑا عابد تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورا، اس کے پاس یہ لوگ گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ کو اور اس کی قوم کو ہم سے لڑنے کا حکم مل چکا ہے، لہذا تم بہت اونچے آدمی ہو، عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، اللہ سے دعا کرو کہ یہ قوم ہم سے ہٹ جائے، ٹل جائے۔ اس بلعم بن باعورا کو اس میں اعظم آتا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگتا وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ تو جب قوم جبارین نے اسے درخواست کی، تو یہ رہنے والا تھا بیت المقدس کے اطراف کے اندر کنعان کا، اور بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ جس سے تم، جس کے خلاف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے میں بد دعا کروں، ان کے ہٹانے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم سے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تم مجھ میں یہ مجال نہیں کہ میں ان کے خلاف تمہیں کوئی مشورہ دے سکوں یا ان کے خلاف بد دعا کر سکوں، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ نہ کہوں۔ لیکن قوم جبارین نے اس کو مجبور کیا، لارے لپے دیے، حتیٰ کہ بہت بڑی مقدار میں اس کو تحفے تحائف سے نوازا اور کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح مالا مال کر دیں گے، کسی طرح آپ ہمیں اس موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے نجات دلا دیں، کہ اگر ان کا ہم سے ٹکراؤ ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ اس وقت بھی وہ ہچکچاتا رہا اور معذرت کرنے لگا۔ جب زیادہ ہی ان لوگوں نے اس پر اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اچھا، میں استخارہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیتا ہوں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے استخارے کا عمل کیا، اس کے اندر بھی اس کو سختی سے منع کیا گیا کہ تم ایسی جرت نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تم وقت کے موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف لب کشائی کر سکو، یا ان کے خلاف جو قوم جبار ہے، جو سرکش تھی، اللہ کی دشمن اور باقی قوم تھی، تم اس کا ساتھ دو تو یہ تمہارے لیے بالکل بھی جائز نہیں۔ تو استخارے کے اندر بھی منع آ گیا۔ اس نے جب اپنی قوم کو آگاہ کیا تو قوم نے پھر اس کی بیوی کو استعمال کیا، اس کی بیوی کے ذریعے سے اس پر زور دلوایا کہ آپ ان کو مجبور کریں اس بات پر کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں اور موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کریں۔ چنانچہ تحفے، تحائف، ہدیے، ہدایا تو وافر مقدار میں مل چکے تھے، بیوی نے بھی مجبور کیا اور کہا کہ آپ ایسا کام کر لیں، اسی میں ہماری بہتری ہوگی۔ چنانچہ اس نے پھر مجبور ہو کر اور لالچ میں آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بد دعا کر رہا ہے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ کا قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ جب اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان لب کشا ہوئی، تو اس وقت وہ بد دعا تو کر رہا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے، لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ سارے کے سارے وہ الفاظ تھے جو قوم جبارین کے خلاف جا رہے تھے۔ ساری بد دعا قوم جبارین کے لیے بن رہی تھی تو قوم کے لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے، پکارنے لگے کہ ہم نے تو تجھے کہا کہ موسیٰ کے لیے بد دعا کر اور تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے. اس پر اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کہہ رہا ہوں کچھ نکل رہا ہے کچھ، میں تو حضرت موسیٰ ہی کے لیے گفتگو کر رہا ہوں لیکن میری زبان سے جو الفاظ بن کر نکل رہے ہیں وہ خود بخود میرے بس سے باہر ہیں. چنانچہ وہ بد دعا کے الفاظ جو حضرت موسیٰ کے لیے نکال رہا تھا وہ سارے قوم جبارین کے لیے بنے. پھر اللہ پاک نے اس قوم کو ہلاک کیا اور خود اس بلعم بن باعورہ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ اس نے جس زبان سے حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کی جرت کی تھی وہ زبان اس کے منہ سے لٹک کر باہر آئی اور یہاں سینے تک لٹک گئی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بد دعا کرنے والے بلعم بن معورہ کی مثال ایسی ہوئی جیسے کتا، ان تحمل علیہ یلہف او تترکو یلہف، اگر اس پر بوجھ لاد دو تب بھی ہانپتا ہے، منہ کھول کے ہانپتا رہتا ہے، اور بوجھ ہٹا دو تب بھی یلہف ہانپتا رہتا ہے. تو یہ اس کی زبان باہر لٹک گئی اور بالکل بدحیت اور کتے کی طرح ہر وقت اس کا منہ کھلا رہنے لگا. اس نے کہا اپنی قوم سے جو باقی ماندہ افراد تھے کہ میرے تو ستیہ ناس ہو گیا، دین اور دنیا دونوں برباد ہو گئے، چنانچہ اب میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے تم بنی اسرائیل کو خراب کر سکتے ہو. یہ اصل پورا واقعہ سنانے کا مطلب اور مقصد. اس نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل مدت ہوئی اپنے گھر بار سے نکلے ہوئے ہیں، در بدر نکلے ہوئے ہیں، ہجرت کرتے کراتے آئے ہیں، یہ ٹھوکرے کھانے والی قوم ہے. تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم ان کو تباہ و برباد کر سکو گے. چنانچہ تم اپنی خواتین میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان میں جو حسین و جمیل ہیں ان کو چن چن کے نکالو، ان کو سجا بنا کر تیار کر کے ان کو تم اس قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا کرو، اور پھر یہ وہاں جا کر شرارت کریں، ان لوگوں سے دوستیاں اور یاریاں گاٹھیں اور ان کو برائی کی طرف راغب کریں. اگر تو وہ لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو. تو یہ عورت اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عورتوں کو اپنا جال بناتا ہے. تو اس موقع پر اس بلعم باعورہ کے ذہن میں یہ تدبیر آئی اور باقاعدہ نوجوان لڑکیاں تیار کر کے سجا بنا کر وہ پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجی جاتی. ہوتے ہوتے شروع شروع میں تو بنی اسرائیل اجتناب کرتے رہے لیکن ظاہر ہے کہ انسانی فطرت میں میلان ہے. وہ وقت بھی آیا کہ کچھ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے اور حضرت موسیٰ کو جب علم ہوا آپ نے سمجھایا، تنبیہ بھی فرمائی، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، حتیٰ کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ منہ کالے کرنے کے مواقع ہوئے. بنی اسرائیل کے اندر یہ وبا پھیلنے لگی، گناہ کی وبا پھیلنے لگی. ظاہر ہے کہ مفت کا مال تیار آ رہا ہو، گناہ کی رغبت دی جا رہی ہو تو پھر انسان کے اندر کہاں بچاؤ کے سامان ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ کی طرف سے پھر ان پر باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ ان کو سمجھا رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، خوف دلا رہے تھے، لیکن وہ لوگ اس گناہ کی لت میں پڑ گئے، عورتوں کے چکر میں آ کر وہ کالے کرنے لگے. تو اللہ کی طرف سے یہ وبال آیا کہ ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور پھر یہ کے بعد دیگر 70,000 بنی اسرائیل موت کے گھاٹ اترے، جس کا اصل سبب یہی جرم اور گناہ تھا، جس کا آغاز یہی بنا کہ نہ محرم اور غیر محرم کے ساتھ روابط کا قیام. 70,000 افراد جب اس طاعون کی ذریعے سے موت کے گھاٹ اتر گئے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوئی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو آگاہ کیا اور متنبہ کیا، اور اس میں جو حضرات ملوث تھے، جو افراد ملوث تھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. جو عورتیں ان کے ساتھ مکالہ کیا کرتی تھی وہ اور جو افراد ملوث ہو چکے تھے ان کو پھر موت کے گھاٹ اتارا، سزائے موت دی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو لٹکا دیا گیا سولی پر. پھر بنی اسرائیل نے بھی اجتماعی طور پر توبہ و استغفار کی، تب جا کر پھر اللہ پاک کی طرف سے وہ طاعون کی وبا تھمی. تو غرض یہ کہ شیطان اول زمانے سے قیامت تک یہ انسانوں کو ورغلائے گا، بہکائے گا، لیکن جو اس کے جال میں پھنسے گا وہی تباہ و برباد ہوگا. جو اپنے آپ کو اس کی تدبیروں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچائے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے 10 صحابہ کو جو بشارت دی جنت کی، عشرہ مبشرہ جو کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مختلف ممالک فتح ہو رہے تھے، مختلف لشکر ان کو اطراف کے اندر بھیجا جا رہا تھا. یہ فارس کا علاقہ جو ایران ہے آج کل، یہ سارا علاقہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، اور اس طرف شام کے علاقے فتح ہوئے. تو شام کی جو سرزمین ہے اس کے جو فاتح ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. الحمدللہ ہمارا ایک سفر ہوا شام کا، جب میں تخصص میں تھا مفتی کا جو کورس کیا جاتا ہے تو بنوری ٹاؤن کی طرف سے اس زمانے میں کچھ افراد کو، اساتذہ کو بھیجا جاتا تھا. شام میں کورس ہوتا تھا 3 مہینے کا، تو اس میں ہمیں بھی الحمدللہ یہ سعادت ملی کہ سرزمین شام کی زیارت نصیب ہوئی. 3 مہینے وہاں گزارے، اور پھر ہر ہفتے جمعرات کے دن باقاعدہ وہاں تاریخی سفر ہوا کرتا تھا. ان حضرات کی طرف سے جو وہاں ادارہ تھا، مجمع ابی نور الاسلامی، وہاں کی ایک دینی گویا کہ یونیورسٹی تھی، اس کے اندر دنیا زمانے کے مسلمان جمع ہوتے تھے، اور ان کے لیے پھر وہ مختلف کورس ہوتے تھے. اس میں امامت، خطابت، دعوت، تبلیغ اور اسی طرح درس و تدریس کے اصول اور قواعد یہ بیان کیے جاتے تھے. تو اس موقع پر بہت سارے تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع نصیب ہوا. تو یہ وہاں سرزمین شام کے اندر جو دمشق کا مرکزی شہر ہے اس کے اندر آج بھی وہ قدیم دروازہ لگا ہوا ہے پرانے زمانے کا، کہ جس زمانے جس دروازے سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح داخل ہوئے تھے اور شام کا علاقہ فتح ہوا تھا. تو وہاں ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی، اس میں ایک مختصر سی تاریخ لکھی ہوئی کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے اسلامی فوجیں دمشق کے اندر داخل ہوئیں، اور وہاں اللہ پاک نے ان تمام حضرات کو فتح نصیب فرمائی. مختلف وہاں پورے تاریخی مقامات ہیں، تاریخی خطے ہیں، تاریخی قلعے ہیں کہ جہاں اسلام کی فتوحات ہوئی. آج بھی وہ انہوں نے ثقافت کے طور پہ جوں کے توں برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر پوری تاریخ محفوظ رکھی ہوئی ہے. اسی دمشق کے اندر مرکزی شہر میں بالکل وہ مسجد جامع اموی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کہ آپ اس کا جو مشرقی مینارہ ہے اس مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے پر اتریں گے، بالکل نہائے دھوئے تیار صاف ستھرے اس انداز میں اتریں گے کہ پانی آپ کے بالوں سے ٹپکتا ہوا ہوگا. وہ مسجد بھی دمشق کے اندر موجود ہے، جس کا آدھا حصہ بہت طویل اور عریض مسجد ہے، بہت لمبی اور چوڑی. آدھا حصہ اس کا فتح ہوا تھا صلح کے طور پر، اور آدھا حصہ اس کا فتح ہوا تھا جنگ کے طور پر. تو یہی وجہ ہے اس مسجد کے اندر ایک طرف پورا عیسائیوں کا وہ پیالہ لگا ہوا ہے جس کے اندر وہ اپنے بچوں کو رنگین کیا کرتے تھے. اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ عیسائیوں کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد رنگا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگت سے پیارا رنگ اور کس کا ہوگا، جو دین اسلام کی شکل میں اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو غرض یہ ہے کہ یہ وہ دروازہ اب بھی موجود ہے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف شام کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو ایک قلعہ ایسا آیا کہ جس کے اندر اس کے باشندے قلعہ بند ہو گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا. محاصرہ جاری ہے، اسلامی فوجیں چاروں طرف سے، لشکر موجود ہے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا. جب کئی دن محاصرہ ہو گیا، قلعوں کے اندر باقاعدہ یہ نظام ہوتا تھا کہ اس کے اندر خوراک کے ذخیرے اور پانی کے ذخیرے، مال مویشی اور اپنے رہن سہن کے پورے زندگی کے اسباب ہوتے تھے. اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی کبھار مہینے بھر تک کا، کبھی 2 مہینے، کبھی 6 مہینے قلعوں کی بناوٹ کے اعتبار سے ہوتا تھا. ایک قلعہ حلب کے اندر ایک اونچے پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، قدیم زمانے کا، اسلام سے بھی پہلے کا، روم کی جب سلطنت تھی اس زمانے کا قلعہ جو پتھروں کا بنا ہوا. اس پہاڑ کی چوٹی پر بس کے ذریعے سے جب ہم اوپر پہنچے تو اس کے اندر باقاعدہ پورے راستے، تہ خانے اور اس کی بالائی منزلیں پتھر کے بنے ہوئے جو صدیوں کے بنے چلے آ رہے ہیں، جوں کے توں اپنی قائم اور دائم ہیں. اس میں ذرا سی کہیں لچک اور وہ نہیں، دراڑ نظر نہیں آتی. تو اس کے جب بالائی علاقے پر چڑھتے ہیں تو اس میں جب پیچھے کی طرف جھانکتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ پورا بڑا تالاب دکھائی دیتا ہے. حالانکہ پہاڑ کی چوٹی ہے لیکن اس زمانے کے اندر بھی اس بالائی حصے کے اندر ایسے انتظامات کیے جاتے تھے کہ جب بارش ہوتی تو وہاں باقاعدہ پورا پانی کا ذخیرہ جمع ہوتا تھا. اب چونکہ وہ قلعے صرف سیاحت کے لیے باقی چھوڑے گئے ہیں اس کے باوجود بھی چونکہ نظام پورا بنا ہوا ہے تو وہاں باقاعدہ پورا پانی کا گھاٹ موجود تھا اور اس میں پانی موجود اور اس میں پھر قیدیوں کے رہنے کی جگہ الگ اور اس پر جو ان کے اپنے باشندوں کی جگہ الگ ذخیرہ اندوزی کے خانے الگ پورا ایک دنیا کا نظام ہے کہ انسان دیکھتا تو عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی جو مشین کا دور نہیں تھا اس زمانے میں بھی لوگوں نے کتنی مضبوط مضبوط عمارات تعمیر کی. تو غرض یہ کہ جب حضرت ابو عبید ابن جراح نے اس قلعے کو محاصرہ کیا اور فتح نہیں ہو رہی تھی کئی دن جب گزر گئے اور قلعے والے مجبور ہوئے قلعے سے نکلنے پر جب دانا پانی کم ہوا اور مجبور ہوئے قلعہ کھولنے پر تو انہوں نے یہ سازش کی کہ چلو مجبور تو ہوئے ہیں قلعہ تو کھولنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب قلعہ کھولیں تو ان مسلمان افواج کو فتنے میں مبتلا کر دیں. تو اس وقت انہوں نے یہ سازش کی کہ اس قلعے کے دروازے کی طرف سے ایک سیدھا بازار نکلتا تھا جو آگے جا کے جہاں بادشاہ کا محل تھا وہاں اس کی رسائی ہوتی تھی. تو انہوں نے جو ان کے بڑے تھے انہوں نے یہ چال چلی کہ اس بازار سے جہاں سے مسلمانوں کی فوج کے داخل ہونے کا امکان تھا تو وہاں پر بھی یہی تدبیر انہوں نے اختیار کی کہ دونوں طرف اپنی نوجوان لڑکیوں کو سجا بنا کے تیار کر کے گانے بجانے کی ان کو ٹریننگ دے کر بالکل وہاں آراستہ کر کے تیار کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ فوجی ہیں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جب قلعے کا دروازہ کھلے گا اندر گھسیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس قدر حسن و جمال کو دیکھ کر آپ اسے باہر ہو جائیں گے اور اس وقت ہم ان پر غلبہ پا کے ان کو نقصان پہنچائیں گے. ادھر حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا کہ ٹھیک ہے ہم ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہیں آپ اپنی افواج ہمارے قلعے میں لا سکتے ہیں. آپ نے جب یہ اتنا نرم پہلو سامنے آتے ہوئے دیکھا فوراً آپ سمجھ گئے بھاگ گئے کہ یہ بھی کوئی سازش ہے کیونکہ جو اتنے دنوں سے قلعہ بند تھا بغیر مقابلے کے ہتھیار ڈال رہے ہیں اور لشکر کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بغیر مقابلے کے. جب جاسوسی کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ انہوں نے سازش تیار کی ہے. حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی کا اظہار کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا کہ فلانے دن فلانے موقع پر ہم اپنا قلعہ کھول دیں گے اور ادھر اندر تیاریاں مکمل ہیں کہ اس طرح حسن و جمال کے ذریعے سے مسلمانوں کی فوج کو فتنے میں ڈالا جائے گا اور کہا کہ جو بھی کوئی برائی کے لیے آمادہ ہو یا برائی پر کسی کو ورغلا سکے تو بھرپور کوشش کرنی ہے کہ فوجیوں کو گناہ کی طرف راغب کرنا ہے چونکہ ظاہر ہے عیسائی مذہب کے اندر ان چیزوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو بہرحال وہاں پوری سازش تیار ہے. جب یہ لشکر اسلام اس قلعے کے دروازے کے پاس پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا. فرمایا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ کہہ دیجئے ان مسلمان مردوں سے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو آپ اللہ کا یہ پیغام اور فرمان سنا دیجئے یغضوا من ابصارہم. اللہ پاک نے یہاں بڑے عجیب انداز سے اپنی امت اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے قل للمؤمنین اہل ایمان کو آپ میرا پیغام کہہ سنائیے ان کو یہ فرمان جاری کر دیجئے بتا دیجئے ان سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ذلک ازکی لہم یہی ان کے لیے بہتر ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بندے کرتے ہیں اس سے باخبر ہے. یہ تازہ ترین پیغام سنایا فرمایا کہ اندر فتنے کا امکان ہے اپنے آپ کو بچانا نگاہوں کو جھکانا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اللہ کا فرمان تم کو پڑھ کے سنا دیا کوئی بھی شخص بہکنے نہ پائے. ظاہر ہے کہ اسلامی فوج تھی اور جب فوجی میدان میں نکلا ہوا ہو محنت اور مجاہد اور مشقت سے بعد جب تیار پھل ہاتھ لگ رہا ہو تو وہ اس کی محنت کا نچوڑ ہوتا ہے وہ اس کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دیتا کہ جو اس نے جانے ضائع کی خون بہائے لنگڑے لولے ہوئے ناکے کٹوائے کان کٹوائے پھر جب وہ نتیجہ حاصل کریں اس وقت یہ بہک پائے یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ جب مسلمان سپاہیوں کو لشکر اسلام کے سپہ سالار نے اللہ کا یہ فرمان سنا دیا سب کے ایمان تازہ ہو گئے. جب دروازہ کھلا قلعے کا، سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ داخل ہوں گے سینے تانتے ہوئے، دندناتے ہوئے اور پھر للکارتے ہوئے، اور جب سامنے دیکھیں کہ حسین و جمیل دوشیزہ ہیں تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے اور پھر یہ عصمت دری کریں گے. لیکن جب وہ داخل ہوئے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور زبان پر ذکر اللہ جاری ہے، سیدھے سیدھے قلعے کے اندر چلتے چلے گئے. وہ دونوں طرف اپنے گانے بجانے کرتی رہ گئی، اپنی طرف بلاتی رہ گئی، متوجہ کرتی رہ گئی. مجال ہے کسی نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ہو. اس منظر کو دیکھ کر ہی خود کتنے ہی کافر اسلام لے آئے کہ یہ کون سی قوم ہے کہ جو فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہی ہے، جن کے اطراف میں سجی بنی تیار دوشیزہ اسی لیے کھڑی ہے کہ ان کے لیے گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو اس منظر ہی کی وجہ سے اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت سے اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور ان پر ایسا رعب اور ہیبت طاری ہوئی کہ پورا قلعہ فتح ہوا اور پورا امن طریقے سے مسلمانوں نے پوری چیز کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. تو غرض یہ کہ در تقوی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ اگر انسان کو صحیح معنوں میں نصیب ہو تو پھر یہ سازشیں کام نہیں آتی. شیطان اپنے جال پھیلاتا ہے، رسیاں ڈالتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. ہم اور آپ بھی اسی معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، ہر لمحے شیطان ہمیں مرغلانے کی کوششیں کرتا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو چوکنا ہو کے سفر کرے. جب انسان خالی ہاتھ ہو، آرام سے سفر کرتا ہے، نہ اس کو چور کا خطرہ، نہ ڈاکے کا خطرہ، نہ کہیں لوٹ مار کا خطرہ. لیکن جس انسان کے پاس دولت ہو، بڑی رقم لے کر نکلا ہو، جا رہا ہو، تو ایک ایک آدمی کو وہ مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ اچکا ہے، شاید یہ لٹیرا ہے. تو دولت ایمان جس کے پاس ہوگی وہ ہر وقت چوکنا رہے گا، ڈر ڈر کے آگے بڑھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر شیطان حملہ کر دے. اور جب انسان کو اپنی ایمان کی دولت کی فکر نہ ہو، پرواہ نہ ہو، پھر وہ بے پرواہ ہو کے چلے گا، شیطان جس طرف سے چاہے اس پر حملہ کرے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے شیطان کے اس منظر کو بیان فرمایا کہ جب وہ راندہ درگاہ ہوا، بارگاہ رب الجلال سے مردود ہوا، دھتکار دیا گیا، تو اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ مجھے مہلت دے دی جائے. اللہ پاک نے مہلت دے دی، تو اس نے کیونکہ بڑا جری اور گستاخ تھا، اللہ پاک کے سامنے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دیکھنا میں آپ کے بندوں کو ورغلاؤں گا، انہیں اکساؤں گا، آپ سے بہکاؤں گا، آپ کا باغی بناؤں گا. اس کام کے لیے میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے چاروں سمت ذکر کر دی، لیکن نہ اوپر کی سمت ذکر کی نہ نیچے کی سمت ذکر کی. اوپر سے بھی مومن مسلمان محفوظ ہے، شیطان اوپر سے انسان کو نہیں بہکا سکتا. نچلی سمت انسان کی محفوظ ہے، شیطان نچلی جانب سے نہیں ورغلا سکتا. حضرت نے اس موقع کے لیے جہاں نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص سامنے دیکھتا ہوا چلے گا، دائیں بائیں نظروں کو ڈالتا ہوا چلے گا، پیچھے کی طرف متوجہ ہو کر چلے گا، تو وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جائے گا. لیکن جو شخص چلتے وقت اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے گا، کبھی بھی شیطان کے جال میں نہیں آئے گا، چونکہ شیطان نچلی جانب سے اور اوپر کی جانب سے حملہ آور نہیں ہو سکتا. بڑے کام کی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھ لیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی طرف سے بھی حملہ نہیں ہوتا، لیکن اوپر دیکھ کر چلنا ناممکن ہے. انسان اوپر دیکھ کر چلے گا، دو لمحے بعد ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، لیکن چلتے وقت نگاہوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نشیب و فراز، نقصان دہ چیزیں، روڑے پتھر اور کانٹے اور مختلف کیچڑ، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے قدم بڑھانا ہے. تو جس شخص نے نگاہ کو جھکایا، نیچی نگاہیں کر کے چلے گا، تو پھر اس کا عالم وہی ہوگا جو حضرت ابو عبید بن جراح کی فوج کا ہوا کہ بھرے اس بازار کے اندر بازار حسن سجا ہوا ہے، لیکن فوج سیدھی شرافت سے اللہ کا ڈر اور خوف اور محبت اور تقوی اور اللہ کا فرمان جب سن لیا کہ مومنین سے کہہ دیجئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر کوئی کلام اللہ کی آیت انسان سنتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہو. خدا نہ خواستہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اللہ کا فرمان سنایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر سے کام لو، والصلاۃ، نماز سے سہارا لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر مصیبت کے وقت کوئی دلاسہ دینے والا اس قسم کی آیات یا احادیث سنا دے، لگتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے یہ ابھی ہمارے لیے اتاری ہو. تو اسی طریقے سے جب کبھی کسی موقع کی مناسبت سے کوئی آیت انسان کے دل پر پڑتی ہے تو بہت جلد اثر کرتی ہے. تو وہ بھی چونکہ موقع ایسا تھا کہ سامنے پورا فتنے کا معاملہ تیار ہے اور اللہ کا فرمان کانوں میں پڑ گیا کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, تو پھر مجال ہے کہ کوئی مومن مسلمان کوئی مجاہد اپنی نگاہ کو استعمال کر لیتا. اللہ پاک نے اسی کی برکت سے غلبہ بھی عطا فرمایا, فتح و نصرت بھی عطا فرمائی, اور ساتھ میں بے شمار کافروں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. تو غرض یہ کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو جھکانے والے بنے, نگاہ جھکا کر چلے اور جہاں کہیں نظر پڑ جائے نظر کو فوراً ہٹا لیں, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ایک ہے میلان اور ایک ہے میلان کے اوپر عمل کرنا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں, اگر دل کے اندر بدنظری کرنے کا میلان ہو رہا ہے تو یہ غیر اختیاری چیز ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ کام کر لوں, دل کا چاہنا انسان کے بس سے باہر ہے. اگر دل چاہ رہا ہے بدنظری کرنے کا تو اس دل کے چاہنے پر گرفت نہیں ہے, لیکن اس دل کے چاہنے پر عمل کر لیا کہ نگاہ کو اٹھا لیا اور بدنظری کے لیے انسان نے اپنی نگاہوں کو استعمال کر لیا, اب یہ چیز اختیاری ہے, اس پر گرفت ہوگی, اس پر وبال آئے گا, اس کی وجہ سے نقصانات آئیں گے. تو غرض یہ کہ ایسے مواقع پر جہاں کہیں بد نظری کا امکان ہو, اللہ کا یہ فرمان انسان اپنے دل کے اندر بسا لے کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, مومنان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, اور دونوں کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی میں ان کے لیے حفاظت ہے, یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے, اسی میں ان کے ایمان کی بھی حفاظت, اسی میں ان کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت. چند چیزیں ہیں جو بطور نسخہ ہمارے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے تو بد نظری کے مواقع کے اوپر اس کو بہت بڑی ڈھارس ملتی ہے, اس کو سہارا ملتا ہے, اور گناہ سے روک تھام کے لیے اس کے لیے گویا کہ بطور علاج یہ چیزیں تجویز کی ہیں. جن میں سے پہلی چیز تو یہ کہ اول تو انسان ان موقعوں سے گریز کرے جہاں بد نظری کے امکانات ہوں. مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں کھلے عام بے حجاب بے پردہ خواتین کا ہجوم ہوتا ہے بازاروں میں, تفریح گاہوں میں, یا ایسے ویسی اور الٹی سیدھی جگہوں پہ کہ جہاں بالکل سمجھتے ہیں کہ شاید دائرہ اسلام سے ہم باہر آ چکے ہیں, یا خوشی جب تقریبات ہوتی ہیں شادی بیاہ کی یا ایسی ویسی, تو انسان خوشی میں آپ سے باہر ہو کر پردہ وردہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اور جو بے پردہ ہیں ان کا عالم بھی بہت ہی عجیب ہوتا ہے. تو اول کوشش کی جائے کہ ان مواقع سے اپنے آپ کو بچایا جائے کہ جہاں بد نظری کے امکانات ہوں, وہاں انسان اپنے آپ کو اس ماحول سے بچائے گا تو پھر نوبت ہی نہیں آئے گی کہ انسان کی نگاہ بے جا استعمال ہو جائے. یا جہاں کہیں مثال کے طور پہ اس قسم کے مواقع ہوں کہ جہاں خواتین کا گزر ہو, تو فرماتے ہیں کہ وہاں اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے, اول مرحلے کے اندر حفاظت کر لے تو بہت سارے مراحل خود بخود انسان کے طے ہو جاتے ہیں, اور اگر نوبت آئی کہیں سر راہ بس اسٹاپ پہ انسان کھڑا ہوا, وہاں دس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں دس طرح کے, تو اگر بد نظری ہو گئی فوراً نگاہ جھکا لے, نگاہ کو ہٹا لے اور اپنی نگاہ کو جھکا کر یہی سوچ لے کہ اللہ پاک نے مجھے نگاہ کے جھکانے کا حکم دیا ہے. تو اول تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان مواقع سے بچائے کہ جہاں بد نظری کا امکان ہو, اور اگر جہاں کہیں ایسا موقع ہو جہاں خواتین اور حضرات دونوں کا اجتماع ہو یا کہیں گزرگاہ ہے, تو ایسے موقع پر ہمیشہ اہتمام کے ساتھ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے, اگرچہ دل کے اندر اور نفس کے اندر تقاضا ہو رہا ہو کہ دیکھ لیا جائے لیکن دیکھنے سے گریز کیا جائے. حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کا دیکھ ہے خطر, اٹھنے نہ پائے ہاں نظر, کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. سر کو جھکانے کے اندر ہی عافیت ہے کہ انسان شیطان کے دھڑ کندوں سے بچ جاتا ہے, اور اگر نگاہ اٹھ جائے اور کسی پر پڑ جائے تو پھر فوراً نگاہ کو جھکا کر نیچے کر لے, ہاں اس کے اندر کتنی ہی گرانی کیوں نہ ہو, کتنی ہی مشقت اور تکلیف کیوں نہ ہو, اس تکلیف کو انسان برداشت کر لے, یہ تکلیف جہنم کی تکلیف سے ہلکی ہے. نفس کی تھوڑی سی مخالفت کرنے کے اندر دل کے اندر گرانی آتی ہے, کدورت آتی ہے, بوجھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ تصور کرے کہ یہ تکلیف جہنم کی تکلیف سے لاکھ درجے کم ہے. اگر میں بدنظری کر لوں گا, اپنی نگاہوں کو سینک لوں گا, نگاہوں کو لذت بخش دوں گا, گناہ کر لوں گا, تو اس گناہ کا وبال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ مجھے چھوئے گی اور اس آگ کا وبال مجھے بھگتنا پڑے گا. تو ان دونوں میں موازنہ کر لیں, یہ تکلیف زیادہ بھاری ہے یا وہ تکلیف, تو فوراً انسان اس تکلیف کو گوارا کر لے گا. اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بد نگاہی کے اگر اسے حفاظت نہ کی گئی تو پھر اس میں ذلت کے امکانات ہیں، اور پھر عبادت کو جو نور ہے وہ بھی سلب ہو جاتا ہے، اور آخرت کی تباہی بھی یقین ہے کہ انسان بد نظری جب کر لی تو اگر کسی دیکھنے والے نے دیکھ لیا تو ذلت، شرمندگی، رسوائی الگ، اور پھر عبادت کا جو نور تھا وہ بھی ضائع، اور پھر آخرت کی جو تباہی ہے، آخرت کی جو پکڑ ہے، جو گرفت ہے، وہ تو یقینی چیز ہے. ایک اور جو بطور علاج ایک چیز انسان اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے، جس شخص کو بھی بد نظری کی بیماری ہو وہ بطور نسخہ اور بطور علاج یہ تجویز کر لے کہ جب کبھی مجھ سے بد نظری ہوئی خدا نہ خواستہ تو میں اس بد نظری کے کفارے کے طور پر دو رکعت، چار رکعت یا دس رکعت، جتنی بھی وہ اپنے نفس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ یہ اس نفس کے اوپر شان گزرے گی، بھاری گزرے گی، اتنی رکعت اپنے اوپر لاگو کر لے کہ اگر مجھ سے آئندہ یہ گناہ سرزد ہوا تو میں چار رکعت، چھ رکعت یا دس رکعت نفل کی پڑھوں گا بطور کفارہ کے، اور پھر مالی کفارہ بھی اپنے ذمہ لاگو رکھے کہ اگر مجھ سے کبھی بد نظری ہوئی تو میں اتنی رقم خیرات کروں گا. تو یہ چیز اگر کی جاتی ہے اس سے بھی پھر نفس اس قسم کے گناہوں سے رکتا ہے، ڈرتا ہے، جھجک ہوتی ہے کہ یاری کفارہ مجھے بھرنا پڑے گا، لہذا باز رہو. تو ایک اور یہ علاج تجویز کر دیا کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات کے اندر بے احتیاطی ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے کفارہ مقرر کر لے نماز کی شکل میں، اور خاص طور پہ کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کی شکل میں. اور یہ بھی سوچا جائے کہ جب بد نگاہی کی جاتی ہے اس کی ظلمت کا ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اندر جو نور تھا وہ ظلمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پھر انسان یہ سوچ لے کہ ذرا سے اس گناہ کی خاطر، لذت عارضی کی خاطر عزت دائمی کا سودا کر رہا ہوں. دین، ایمان، عبادت اور اطاعت، اس میں اللہ پاک نے عزت رکھی، عزت جاویدانی، ہمیشہ کی عزت. اور یہ جو انسان گناہ کرتا ہے نکاح کے ذریعے یا کوئی سا بھی گناہ، یہ عارضی گناہ ہے، تو لذت عارضی کے ذریعے میں عزت دائمی کا سودا کر رہا ہوں. یہ سودا گھاٹے کا ہے یا نفع کا ہے؟ تو یہ چیز بھی انسان اگر اپنے ذہن میں رکھے گا تو بد نظری سے باز رہے گا. فرماتے ہیں کہ یہ سوچ لیا جائے کہ دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے اور وہ ساری نورانیت ظلمت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، تو جب تک کہ انسان بار بار مجاہدے نہ کرے، اپنے دل کے اوپر سختی نہ کرے، اس وقت تک وہ ظلمت دور نہیں ہوتی. تو خامخا انسان اپنی عبادت کے اس پورے نور کو تھوڑی سی بد نظری کی وجہ سے کیوں ضائع کرے، اپنے اس جمع شدہ پونجی کو تھوڑی سی بد نظری کے ذریعے سے ظلمت میں کیوں تبدیل کرے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی سوچا جائے کہ بد نگاہی سے میلان پیدا ہوتا ہے، میلان سے محبت، اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، اور ناجائز عشق انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسان بڑھتے 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 آخر تک پہنچتا ہے، ناکامی ہو جاتی ہے، یہاں تک بھی نوبت آئی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے. خود ہمارے گھر کے وہاں جو ہمارا گھر ہے اس کے سامنے ایک نو عمر لڑکا تھا 20-22 سال کا، یہی معاملات تھے، ماں باپ سے وہ بضد تھا شادی کے لیے، لیکن ماں باپ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جوڑ کے نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا. شام کا وقت تھا یہی اثر کے بعد کا، اپنی والدہ سے لڑا جھگڑا، بدتمیزی کی گالم گلوچ کیا، اور اس کے بعد دو بھائی تھے وہ اوپر، دونوں بھائیوں کا کمرہ بنا ہوا تھا، لڑ جھگڑ کے اوپر چلا گیا. اور جب شام میں والد آئے نوکری سے تو ماں نے بتایا کہ اس طرح سے لڑ جھگڑ کے اوپر گیا ہے، ابا منانے کے لیے اوپر گیا، کرسمس سے مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا تھا اور لائٹ گئی ہوئی تھی. وہاں جا کر آواز دے رہے، دروازہ کھٹکھٹا رہے، دروازہ نہیں کھول رہا. کافی دیر جب گزر کے دھکا لگایا، دروازہ توڑا، اندھیرا تھا، آواز دے رہے کہ دکھائی نہیں دے رہا. لائٹ وائٹ جب لائے، جلا کر جب روشنی کر کے دیکھا، دیکھا تو پنکھے میں لٹکا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا لیا. جاتے جاتے ماں سے بدتمیزی کر کے، گلم گلوچ کر کے، لڑ جھگڑ کے گیا اور خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر کتنی حرام موت مر گیا. کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان سی معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان کا انجام خراب ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جو شخص جو خودکشی کی موت مرتا ہے، قیامت تک وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طرح خودکشی کی موت مارتا رہے گا. اللہ پاک نے یہی وبال اس کے لیے کم رکھا کہ جس وقت اس کو موت آ رہی تھی، موت کی ایک سختی اتنی کڑوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، جب آپ کے آخری لمحات چل رہے تھے، آپ کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے ان للموت سکرات، واقعتاً موت کی بڑی سخت تلخیاں ہیں، بہت کڑوا گھونٹ ہے، اور بار بار آپ کٹورے میں ہاتھ ڈالتے اور پانی منہ پر ملتے اور بے چینی اور بے تابی دیکھی نہیں جا رہی. ایک موت کی سختی انسان برداشت نہیں کر پاتا, وہ جس نے خودکشی کر لی ہو اس کے لیے اللہ پاک نے عذاب رکھا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہر لمحے اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہتا ہے اور ہر وقت اور ہر لمحے اس کو وہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کرتے وقت دی تھی. تو میرے محترم بزرگو, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. برا قدم اٹھا کر انسان سمجھتے ہیں کہ چلو میں اپنے ماں باپ کو اچھی طرح سبق سکھا دوں, انہوں نے میری بات نہ مانی, لیکن ماں باپ کا کچھ نہیں بگڑا, اپنے ہی بگاڑ لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ عافیت رکھے, ہمیشہ ہمارے ایمان کی, ہماری عقل کی, سوچ اور سمجھ کی حفاظت رکھے. انسان کا دل پلٹتے, عقل پلٹتے دیر نہیں لگتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سوچ لیا جائے کہ یہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, انتہا کتنے بھیانک انجام پہ جا کر ہو جاتی ہے. اور انسان جب اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, بد نظری کرتے کرتے عشق و محبت ہو جائے, بھلے اس کا اظہار کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن یہ ایک چیز ہے جب انسان کے دل میں جگہ کر لیتی ہے, جب اس نے غیر اللہ کو دل میں جگہ دے دی تو اللہ دل سے نکل جاتا ہے, اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے, اطاعت اور عبادت کا نور سلب ہو جاتا ہے, ذکر و اذکار میں عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی. رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ انسان اس عبادت سے بیزار ہو جاتا ہے اور پھر بسا اوقات کفر کر بیٹھتا ہے. یہ چیز انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اس بھیانک انجام کو انسان سامنے رکھے تو کبھی بھی انسان اس برے قدم, اس برے انجام کی طرف قدم نہ بڑھائے. غرض یہ کہ یہ چیز انسان کو تباہ کاریوں تک لے جانے والی ہے, تو شروع ہی سے انسان روک تھام کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک آئندہ جو دوسرے مراحل ہیں اور دوسرے جو اس کے بہکنے کے راستے ہیں ان تمام سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب جسم کو خدا کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے تو روح کو نور ملتا ہے. اللہ کی محبت میں, اللہ کی عبادت کے انجام دینے میں جب جسم کو گرانی ہوتی ہے تو روح کو تقویت ملتی ہے. انسان کا دل چاہ رہا ہے گانے سننے کو لیکن نہیں سنتا, دل چاہتا ہے حرام کھانے کو نہیں کھاتا, دل چاہتا ہے زبان کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے غیبت چغلی جھوٹ یا اور فحش گفتگو میں لیکن روک تھام کرتا ہے, دل چاہتا ہے نگاہوں کو بیجا استعمال کرنے کے لیکن نہیں کرتا. تو یہ نفس کے اوپر, جسم کے اوپر یہ چیز شاخ گزرتی ہے. اسی شاخ گزرنے کے لمحات میں روح کو تقویت ملتی ہے اور روح کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جذبہ محبت انسان کو ملتا ہے, اس سے اپنائیت انسان کو ملتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ موقع آنے پر اپنے نفس کی جب کشمکش آ جائے اس کو قابو میں کر لے اور گناہ سے رک جائے تو اللہ پاک اس کو پھر روحانی لحاظ سے ترقی عطا فرمائیں گے, اپنا قرب عطا فرمائیں گے, اپنی محبت عطا فرمائیں گے, ایسا ایمان عطا فرمائیں گے اس کی لذت اس کا دل محسوس کرے گا. یہی نگاہ ہے, اگر اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو اس نگاہ کے ذریعے کتنی ساری انسان عبادتیں انجام دیتا ہے. قرآن کریم کو دیکھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کا دیدار کرنا کتنی بڑی عبادت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قرآن کریم کا نسخہ اٹھاتے, اس کو اٹھا کر چومتے, پیار کرتے اور آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے ہاں کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. محبت کا, عشق کا اور ایک اپنائیت کا اظہار کیا کرتے. تو یہی نگاہ بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے تو کتنی زیادہ عبادتیں جمع کرتی ہے, یہی نگاہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں میں اٹھتی ہے تو کتنے زیادہ اجر و ثواب جمع کرتی ہے, یہی نگاہ والد کی طرف, والدہ کی طرف اٹھتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ پیار بھری, محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھنا ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو محبت بھری نگاہوں سے اپنے والدین کا دیدار کرتے ہیں. یہ مواقع جس کو نصیب ہوں اس کی قدر کی ضرورت ہے. یہ چاند اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے, والد اور والدہ جب چلے جائیں تو پھر نگاہیں ترستی ہیں لیکن پھر ان کا دیدار نہیں کر پاتی. تو والدین کی قدردانی اور ان سے محبت کا برتاؤ, ان سے اپنائیت اور ان کی خدمت, یہ وہ عظیم چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس کو عبادت بنایا, حتیٰ کہ صرف ان کو دیکھنا بھی اللہ پاک نے حج اور عمرے کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرمایا ہے. کیونکہ معمولی ثواب نہیں, اگر انسان حج پر جائے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے کس کل نکل جاتے ہیں, جیسے کپڑے کو نچوڑ کر آخری قطرہ تک اس کو ٹپکا دیا جائے. حج کرنے والے حاجی جانتے ہیں کہ حج کا مرحلہ کتنا مشکل کٹھن مرحلہ ہے, عمرہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس مشکل عمل کو انجام دینے کے بعد انسان جو اجر و ثواب کماتا ہے، اگر کوئی قدردان بیٹا، اگر کوئی قدردان بیٹی اپنے والد کی طرف، اپنی والدہ کی طرف محبت بھری نگاہ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر و ثواب ان کو عطا کر دیا ہے کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو تو ہم تمہیں اتنا ثواب عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور محبت بھری نگاہ سے اپنی بیوی پر نظر ڈالتا ہے اور بیوی اپنے گھر میں تھکے ماندے آنے والے شوہر کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ نگاہ ہی ہے کہ جب جائز جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اور جو جگہ اللہ پاک نے حلال کی ہے اس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے تو یہی نگاہ پڑ جانا عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس نگاہ کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو عبادت، اجر و ثواب سمیٹنے کا ذریعہ، اور اس کو ناجائز جگہ پر استعمال کیا جائے، غلط جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ وبال سمیٹنے کا ذریعہ، گناہوں کے انبار جمع کرنے کا ذریعہ، اندر سے انسان کو کھوکھلا کرنے کا ذریعہ، نورانیت کو سلب کرنے کا ذریعہ، ظلمت کے جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو نگاہوں کی صحیح حفاظت کی جائے، اور پھر اس کا آسان علاج یہی ہے کہ جب تک ہمت سے انسان کام نہ لے اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ ہمت اس کے لیے تھوڑی سی مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نفس کی کشمکش جب آ جائے اس وقت انسان ہمت اور ارادہ کر لے، اپنے آپ پر قابو کرنے کی کوشش کر لے اور یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ہمت سے کام نہ لیا، جوان مردی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر یہ کام سوچنے سے نہیں ہوتا، دعاؤں سے نہیں ہوتا۔ ایک انسان دعائیں کراتا رہے اپنے بزرگوں سے، اللہ والوں سے دعا کر دیجیے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، فلاں دماغ ہے، اور موقع آنے پر سارے کام کرتا ہے۔ بزرگ تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ والے رات کو اٹھ کر اپنے مریدین کے لیے رویا کرتے ہیں، گڑگڑایا کرتے ہیں۔ یہ رشتے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، جب انسان ان رشتوں پر پہنچتا ہے اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہر رشتے کی محبت کا اپنا الگ ایک ذائقہ ہے۔ ہم جب کنوارے تھے اپنے ابا امی سے سنا کرتے تھے کہ اولاد کی محبت تمہیں معلوم نہیں، جب اولاد ہوگی تب پتہ چلے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب شادی ہوئی، اولاد ہو گئی، اولاد کی محبت کا اندازہ ہو گیا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ دل کا ٹکڑا جس کو کہا جاتا ہے کہ اولاد خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، اس پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بیوی کی محبت کیا چیز ہے یہ کنوارے لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہے یہ وہ لوگ نہیں جانتے جو استاد نہیں ہے۔ جب انسان استاد بنتا ہے تو اپنے شاگردوں سے بالکل روحانی لحاظ سے ایسی سگی محبت ہوتی ہے جس طرح میں سگی اولاد۔ تو یہی رشتہ ایک انسان کا تب ہوتا ہے جب وہ مصلح اور مربی ہو اور اس سے کوئی شخص بیعت ہو جائے، پیر اور مرید، مصلح اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا، ان کا رشتہ بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اللہ والے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ جو انعامات، جو احسانات آپ نے مجھ پر کیے ہیں وہ میری بدولت اپنے ان بندوں پر بھی کر دیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا اونچے درجے کا اللہ والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مٹا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی رحمہ اللہ بہت اونچے درجے کے ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس جب ان کے مریدین آتے واعظ و نصیحت سننے کے لیے، وہاں قیام طعام کرتے اور ان کو پھر چائے وغیرہ پیش کی جاتی، جب وہ مریدین رخصت ہو کر چلے جاتے ان کی خانقاہ سے، تو حضرت ان مریدین کی استعمال شدہ چائے کی پیالیاں دیکھ دیکھ کے روئے کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے کتنے نیک نیک بندے میرے پاس آئے تجھے حاصل کرنے کے لیے، اور وہ ان پیالیوں کے اندر چائے پیا کرتے تھے۔ اے اللہ تو میرے ذریعے سے جو تیرے بندے تجھے حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان کو مل جا۔ مریدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے، واعظ و نصیحت سے چلے جاتے، لیکن درد دل کے ساتھ وہ ان پیالیوں کو دیکھ کر حسرت کرتے کہ نہ جانے کہاں کہاں سے تیرے بندے میرے پاس آئے تجھے مانگنے کے لیے، تجھے حاصل کرنے کے لیے، تو میرے ذریعے سے اپنے بندوں کو مل جا۔ تو بزرگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے رو رو کر گڑگڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جب بارش برس رہی ہو تو جب کسی کے پاس چھتری ہو تو ہمدردی اور خیرخواہی والا کہتا ہے آؤ میری چھتری میں، آ جاؤ میرے ساتھ چھپ جاؤ۔ تو بزرگوں کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی بہت زیادہ قدردانی کیا کرتے ہیں۔ اس چیز کا احساس اسی کا ہوتا ہے جس کو وہ رشتہ مل جائے۔ بغیر رشتے کے انسان کو ان رشتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ابا اور امی کہا کرتے تھے، جب کبھی ہم اپنے بچوں کو شرارت کرتے ہوئے کبھی مار دیا ڈانٹ دیا تو چونکہ وہ ابا اور امی کے پوتے اور نواسے ہوتے تھے اور پوتیاں اور نواسیاں ہوتی تھیں تو فوراً ان کی حمایت دیتے، منع کرتے کہ بھائی ان کو مت کچھ کہو۔ اور پھر کہا بھی کرتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جملہ ابھی تک ہم نے سنا ہوا ہے، الحمدللہ اولاد ہے۔ جب اولاد کی اولاد ہوگی تب جا کے ہمیں اپنے وہ والدین کے وہ جملے حقیقی معنی میں سمجھ میں آئیں گے کہ واقعتاً اولاد سے بڑھ کر انسان کو اولاد کی محبت سے، اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں، خاص طور پر روحانی رشتے، ان کے اندر جو گہرائیاں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جو نہ ٹوٹنے والے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، اللہ پاک جو اپنی عطائیں اپنے ان نیک بندوں پر فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے رہا ہو، پیسے پائی، کوئی ٹافی، کوئی مٹھائی، کوئی چاکلیٹ، وہ ساتھ میں اس کا گہرا ایک دوست بھی موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا یہ میرا جگری دوست بھی میرے ساتھ ہے، تو باپ کہتا ہے کہ چل تیری وجہ سے میں اس کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں کی شان یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوب لوٹتے اور سمیٹتے ہیں، پھر اپنے ساتھ جڑنے والوں کے لیے بھی سفارشیں کرواتے ہیں اور اللہ پاک کے انعامات ان کو بھی دلوا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا فیضان اور اللہ پاک کا فضل کرم ان نیک بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بندوں کو بھی مل جاتا ہے۔ البتہ اس میں بسا اوقات خامی خود انسان کے اندر ہوتی ہے، کوتاہی خود انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ فیض حاصل کرنے کی طلب تو رکھتا ہے لیکن صحیح نیت کے ساتھ نہیں ہوتا، یا صاف ستھرے جذبات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو بسا اوقات کہتے ہیں کہ مدت گزر گئی، رابطے رکھے ہوئے اللہ والوں سے لیکن فیض نہیں مل رہا، فیض یوں نہیں مل رہا کہ خود اپنے اندر خامی ہے۔ اگر انسان صاف ستھری نیت کے ساتھ، طلب صادق لے کر، سچے جذبے کے ساتھ انسان کسی بھی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ تھوڑی سی صحبت بھی اس کے لیے کارگر ہوتی ہے۔ جب انسان طبیب کے پاس، ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتا ہے، اس نے نسخہ تجویز کر دیا، یہ علاج بتا دیا کہ یہ آپ کو کرنا ہے، یہ دوائیاں کھانی ہیں، فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ گھر جا کر بیٹھ گیا ٹھاٹ سے، نہ پرہیز کیا نہ دوا استعمال کی، تو اس کی بیماری میں کوئی بھی افاقہ نہیں ہوگا۔ کل کو وہ کہے کہ یہ حکیم صاحب ٹھیک نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں، دوا لی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ فائدہ تب ہوتا جب اس کے اندر آپ اس کا استعمال کرتے، جو دوا بتائی ہے، جو تجویز کی ہے اس کو استعمال کرتے، جو پرہیز بتائے سے اجتناب کرتے، دو دن میں آپ کو شفا محسوس ہوتی۔ تو یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے۔ ایک انسان کسی بھی اللہ والے کے پاس آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فیض محسوس نہیں ہو رہا، تو وجہ یہ ہے کہ کھوٹ خود انسان کے اندر اپنے اندر موجود ہے، یا جو چیزیں انسان سنتا ہے اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر پاتا، اس لیے فیض محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جس کسی نے جلد از جلد سننے کے ساتھ اس پر عمل کر لیا تو بہت جلد وہ فیض محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے، فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، صاف ستھری نیت والے، طلب صادق لے کر آنے والے، بہت جلد ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور ایک وہ ہیں جو مدت آ رہے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اور پھر وہ پھر چھتا رکھتے ہیں اپنے پیر پر، اپنے شیخ پر۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے خواتین چاند دیکھ رہی تھی، ایک خاتون اپنے بچے کا استنجا کرا رہی تھی، جلدی جلدی استنجا کرا کر آئی، چاند دیکھنے لگی اور ہاتھ صحیح طرح دھو نہ سکی تھی، کچھ غلاظت اس کے ہاتھ پر لگی رہ گئی، چاند دیکھتے وقت جب وہ اشارہ کرے چاند وورا تو اس عورت کے ہاتھ پر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس نے بھی کہا ہاں چاند تو نظر آ گیا لیکن کچھ بدبودار ہے، اس دفعہ کا چاند کچھ بدبودار سا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بدبودار خود اس کی اپنی انگلی تھی لیکن اس نے چھلتا رکھ دیا چاند پر، چاند کی تو روشنی اور چاند تو صاف ستھرا پاک و صاف ہے لیکن خامی اپنے اندر تھی۔ تو اگر انسان کسی بھی کھوٹ کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جائے گا تو اس کے اندر پھر وہ یہی کھوٹ رہے گا، زن دور نہیں ہوگا۔ بارش برس رہی ہو، اور صاف ستھرا پانی آ رہا ہے اور پرنالے سے ہوتا ہوا نیچے گر رہا ہے. کوئی شخص پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہوا اور اوپر وہ بکریاں پلی ہوئی تھی, ان کا پیشاب, ان کی پوٹی اور یہ مہنگیاں مہنگیاں سارا وہ بدبودار پانی آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یار پانی میں بدبو آ رہی ہے, بارش تو برس رہی ہے لیکن اس دفعہ بارش ذرا بدبودار ہے. تو بارش بدبودار نہیں, بارش تو صاف ستھری آ رہی ہے, پرنالے کا قصور ہے کہ پرنالے کے اندر گند بھرا ہوا ہے. تو یہی حال ہمارے ظرف کا ہے کہ اگر ہم صاف ستھری نیت, صاف ستھرے ارادے لے کر بیٹھتے ہیں اور سوچ سمجھ اپنی صاف ستھری رکھتے ہیں تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے قائم پلٹنے کا سامان ہو جاتی ہے. میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور الحمدللہ میں بہت بڑا فائدہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی ہمارا اجتماع ہوتا ہے تو یہ تو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو انوارات کی منتقلی ہوتی ہے. یہ باقاعدہ انوارات نکلتے ہیں. اس مجمع کے اندر بہت سے اللہ کے درویش اور بہت سے نیک بندے موجود ہیں جن کے انوارات سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں اور ان کی تجلیات ہم پر رونما ہوتی ہیں. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ ایک سفر کے موقع پر یہاں تشریف لائے پاکستان. تو گرمیوں کا زمانہ تھا, ٹرین کا سفر تھا اور اس وقت چلچلاتی دھوپ تھی, آپ کے ڈبے میں حد سے زیادہ گرمی تھی. تو آپ کے جو خدام تھے, چاہنے والے آپ کے شاگرد, آپ کے خدام, انہوں نے سوچا کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو اس گرمی کی روک تھام کے لیے کچھ انتظام کیا جائے. اس کے لیے پھر انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ ایک موقع جب آیا تو انہوں نے برف کی سلی خرید لی اور اس کو ایک ٹب کے اندر رکھ کر حضرت قریب رکھ دیا تاکہ اس کی ٹھنڈی, وہ جو بھاپے ہیں اس سے ٹھنڈک کا احساس ہو. تھوڑی دیر گزری, اس کی ٹھنڈک جب محسوس ہونے لگی تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اس موقع سے ایک کتنا بڑا سبق اپنے شاگردوں کو سکھایا. فرمانے لگے کہ بھئی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا؟ ساتھیوں نے کہا جی ہاں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. فرمانے لگے کہ یہ تو برف کی سلی ہے, کچھ چیخو پکار کر رہی ہے, کوئی واضح نصیحت, کوئی تقریر کر رہی ہے کہ خاموش ہے؟ سب نے کہا نہیں خاموش. فرمایا کہ اس خاموش برف کی سلی سے ٹھنڈک کے اثرات نکل کر کہاں کہاں تک اس نے ٹھنڈک پھیلا دی. یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ وہ خاموش بھی رہتے ہیں تو ان کی خاموشی کے باوجود بھی ان میں سے انوارات پھوٹتے ہیں اور وہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. بھلے وہ تقریر کریں یا نہ کریں, واعظ کہیں یا نہ کہیں, نصیحت کریں یا نہ کریں, لیکن اللہ پاک نے ان کے وجود کے اندر ایسے ٹھنڈک کے آثار رکھے ہیں کہ جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ پاک ان کو منور اور معطر کر دیتے ہیں. اللہ والوں کی تو یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی بستی اور گاؤں سے گزر جائیں, وہ گاؤں والوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, ان کے انوارات اللہ پاک اس گاؤں والوں کو عطا فرما دیتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا دوست گزرا, اس دوست کی دوستی کی مہک پورے قوم قبیلے والوں پر تقسیم کر دی جاتی ہے. تو غرض یہ کہ یہاں ہمارے بیٹھنا اٹھنا یہ اسی لیے کار آمد ہے کہ اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت جلد ہماری قیام پلٹے گی. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے گناہ کا اور نفس کی کشمکش کا تو فرماتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھا کرو کہ جب ان کو زلیخا نے گھیر لیا, ان کے حسن سے متاثر ہو گئی, وہ مالکہ کے درجے میں تھی, یہ غلام کے درجے میں تھے, ان کو لے آئی, دروازوں پہ تالے ڈال دیے, ساری بندشیں کر لینے کے بعد پھر اس نے پیشکش کر دی گناہ کی. پیشکش ہوتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام لرز گئے اور کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے, باوجود یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ دوڑ پڑے. قرآن کریم میں پورا حضرت یوسف کا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. تالے پڑے ہوئے ہیں, چابی پاس موجود نہیں, لیکن دروازوں کی طرف دوڑ پڑے. فرمایا کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب گناہ کا تقاضا ہو یا گناہ کے موقع پر انسان پہنچ جائے تو اپنی کوشش اور اپنی استطاعت جہاں تک انسان کی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اسباب اختیار کرے اور گناہ کے موقع سے بھاگے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لے, تو اپنی استطاعت کے مطابق اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں, اور دوسرے مرحلے پر اللہ پاک سے مدد مانگے اور اس سے دعا کرے تو اللہ پاک ضرور بھی ضرور اپنے آپ سے مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں. کہ وہ بھاگا دوڑا چلا آ رہا ہے, گناہ سے بھاگ رہا ہے, شیطان حملہ آور ہو رہا ہے, وہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے, یا اللہ مجھے بچا, یا اللہ مجھے بچا, اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے, ایسا ناممکن ہے. تو فرمایا کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے اپنی استطاعت کے مطابق گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کر لینا, ہمت اور ارادہ کر کے گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے, دعا کی جائے, فریاد کی جائے, تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر ضرور اپنی آغوش رحمت میں اس کو لے لیتے ہیں. اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان کو مچھلی نے نگل لیا اور تین دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر تاریکیوں میں محبوس, اس موقع پر اللہ پاک نے وہ واقعہ بھی پورا قرآن کریم میں بیان فرمایا, وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, اس نے تاریکیوں میں اندھیروں میں پکارا, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, جس کو ہم آیت کریمہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بند ہونے کے بعد مانگی. کوئی راستہ نہیں ہے کس طرح نکلے, کہاں جائیں, مچھلی کے پیٹ میں قید ہو چکے, تین دن گزر گئے, لگاتار اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں, لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے ظلم ہو گیا, میرے گناہ ہو گئے, مجھے معاف کر دے, اپنی ظلمت کا اور اپنے ظالم ہونے کا اور اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں, باوجود کے وقت کے پیغمبر ہیں, لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی پکار کو سنا, اس کی بات کا جواب دیا, فنجیناہ من الغم, ہم نے اس کو اس غم سے, اس تاریکی سے, اس اندھیرے سے نجات دے دی, وکذلک ننجی المؤمنین, اور اسی طریقے سے ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے. اب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم مؤمنین کو نجات دیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن جس کو مچھلی نگل لے وہ تین دن تک اس کے پیٹ میں رہے پھر وہ یہ آیت کریمہ پڑھے تب اللہ پاک اس کو نکالیں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گرفتار ہو گئے تو رجوع اللہ کیا, اللہ سے مدد مانگی, اسے فریاد کی, تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. تو فرمایا کہ ہر ظلمت کے اندر گھرے ہوئے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے, یہ دعا مانگا کرے, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, تو ہر مشکل میں گھرے ہوئے شخص کو اللہ پاک نے وعدہ کیا, ننجی المؤمنین, کہ ہم مؤمنین کو غم سے, پریشانی سے, آزمائش اور مصیبت سے اور گناہ کی تاریکی سے نجات دیں گے. میرے محترم بزرگوں, ایک کام کا نسخہ ہے, اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے کہ ایک تو ہو گیا اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنا, اور کوشش ہے ہمت اور ارادہ, جب تک کہ ہم خود ارادہ نہ کریں گناہ سے نہیں بچ سکتے, دعاؤں سے نہیں بچ سکتے. کہ ایک انسان رات کو سو جائے دعا کر کے کہ اے اللہ جب میں صبح اٹھوں تو بادشاہ سلامت بنا ہوا ہوں, دعا کر کے سو گیا, صبح اٹھا اپنا تخت تلاش کر رہا ہے, تاج تلاش کر رہا ہے, اپنا وزیر اور سفیر تلاش کر رہا ہے کہ پوچھے کیا ہوا, کہے کہ رات کو دعا مانگ کر سویا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ صبح مجھے بادشاہ بنا دینا, اب اپنا تخت اور تاج تلاش کر رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے تم پاگل ہے بے وقوف. تو صرف دعا سے کام نہیں چلتا, محنت کرنی پڑتی ہے, اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں, ہمت کرنی پڑتی ہے. ایک انسان بھاگا چلا جا رہا ہے مشرق کی طرف, دعائیں کر رہا ہے یا اللہ مجھے حرم پہنچا دے, وہ تو حرم سے دور ہو رہا ہے. تو جس طرف انسان چلے گا اس کے لیے ہمت اور ارادہ کرنا پڑے گا, ہمت اور ارادہ کرے گا تب جا کر وہ کامیاب ہوگا. روش تو ہم الٹی اختیار کریں, گناہوں میں خوب دھستے چلے جائیں, دلدلوں میں دبتے چلے جائیں, اور دعائیں کرائیں اللہ والوں سے کہ دعا کر دیں فلاں بیماری ہے, دماغ بیماری, جب تک خود انسان ہمت اور ارادہ نہیں کرے گا اس وقت تک کچھ بھی کام نہیں بنے گا. اس کی مثال وہی ہے کہ پرنالے کے اندر گند بھرا ہوا ہو یا انگلی پر غلاظت لگی ہوئی ہو تو انسان کو پھر بدبو آتی رہے گی. اس کے لیے صاف ستھرے ماحول میں آنے کی ضرورت ہے, ہمت اور ارادہ کر کے, اور نمبر دو رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جب انسان چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنی آغوش رحمت میں اس کو لے لیں گے. جو شخص بدنظری کرتا ہے دوسرے کی محبت اپنے دل میں بساتا ہے تو دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کی آغوش سے اس کا بچہ چھین لیا جائے, کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اپنے لیے, اپنی محبت کے لیے. جب تک اللہ تعالی ہمارے دل میں بسے رہیں گے تو ہمیں اطمینان رہے گا, چین اور سکون رہے گا. لیکن جب ہم نے غیر اللہ کو دل میں بسا لیا, اللہ تعالی کی محبت کو دل سے نکال دیا, تو بے چینی ملے گی, بے سکونی ملے گی, بے اطمینانی ملے گی, چین اور سکون چھن جائے گا. کیونکہ ہم نے اصل جو چیز ہمارے دل میں بسانے کی تھی اس کو ہم نے اپنی نگاہوں کے بے جا استعمال کے ذریعے سے ضائع کر دیا. اور اگر جب اللہ تعالیٰ مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے, اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ نصیب ہو جائے, تو انسان کو اس سے بڑھ کر چین اور سکون ملتا ہے, جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے کے آغوش میں لینے سے چین اور سکون ملا کرتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر یہ دلوں کے اطمینان کا باعث ہے. تو جس کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسا لیا, اللہ کی محبت کو اپنایا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کی, اس کو چین اور سکون اور اطمینان قلبی ملے گا. جس نے غیر اللہ کو بسایا, بے چینی اس نے اپنے لیے مقدر کر لی, خود ہی وہ اپنے آپ کو جیتے جی جہنم میں دھکیلنے والا ہے. پھر اس کو چین اور سکون مل جائے یہ ناممکن اور محال ہے. اور نیلے پر ڈھیلا یہ کہ ایک تو ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں, ناجائز دوستیاں قائم کرتے ہیں, پھر آ کر دعائیں بھی کراتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں فلانی جگہ بات چیت چل رہی ہے میری, اس کے امی ابا راضی نہیں, میرے امی ابا راضی نہیں, دعا کریں کام بن جائے. گناہ پر بھی دعا کرانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں امام صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس, اللہ والے کے پاس. تو یہ چیز وہ ہے کہ جب انسان اس کی حقیقت سے واقف نہیں, اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, اللہ سے دور ہو چکا, شیطان کے جال میں پھنس چکا, اور وہ پھر دعائیں کراتے ہیں کہ کامیابی مل جائے. تو میرے محترم بزرگو, اگر ہم حقائق کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی شیطان اپنے جال کے اندر ہمیں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں کہ جب اس میدان کے اندر انسان ہوتا ہے, تو ایک تو یہ کہ انسان اپنی نظر کو, یہ جو نفس ہے کف نفس, نفس کو قابو میں رکھے, اور دوسرا غفظ بصر, نگاہوں کو جھکانے کی عادت ڈالے, تو ہمیشہ چین اور سکون کے اندر انسان رہے گا. خواہشات نفس کو پامال کرے اور اپنی نگاہوں کو جھکانے کا عادی بن جائے, ان دو چیزوں کا جو بھی پابند بن گیا تو فرمایا کہ بد نگاہی کے میدان میں وہ مامون اور محفوظ رہے گا. اور جس شخص نے اپنے نفس کو کھلی چھوٹ دے دی, اپنی نگاہوں کو جھکانا نہیں سیکھا, تو وہ لا محالہ بے چینی کا اضطراب کا شکار رہے گا. پھر دعاؤں سے اس کی بے چینی ظاہر نہیں ہوگی. جب تک کہ وہ دوا نہ کرے اور جو پرہیز ہیں ان پرہیزوں کو صحیح طرح نہ اپنائے, اس وقت تک اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا. اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہم سب کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائے, تقوی نصیب فرمائے, اپنے اس پورے وجود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amen.